ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء اسلام بالاخص شہید کے لیے جن کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے، اور وہ تمام شہداء کے جو دین اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کرنا سرود بھیجے گا محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرازين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک شہید کی روح کی بلندی کے لیے ان کی شہادت کے احترام میں اور ان کی روح کے اسالِ ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے، تمام شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے بالاخص شہید ناموس رسالت کی مقامات کی مزید بلندی کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو بہترین مقام شہادت نصیب فرمائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پروردگار عالم نے جس نظام حیات میں دنیا کے نظام میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، اس میں بہت سارے حقائق ہیں، بہت سارے ایسی حقیقتیں ہیں کہ جو خدا نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں، کچھ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، کچھ کو سمجھنے کے لیے خدا نے ہمیں عقل و شعور دیے، کچھ ایسے حقائق ہیں جو اگر خدا قرآن کریم میں بیان نہ کرتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، اور کچھ وہ حقائق ہیں جن کو چاہے کوئی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، سوائے تسلیم کرنے کے کوئی راستہ نہیں ہے. اس اعتبار سے ایسا ممکن ہے کہ کوئی قرآن کریم پڑھ بھی لے اور خدا تعالیٰ کو نہ مانے، ممکن ہے کوئی اللہ کے نبی کے معجزات کو بھی دیکھے اور نبی کو تسلیم نہ کرے، لیکن چند حقائق ایسے ہیں جن کو تسلیم کر لینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارے کار نہیں. ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی نے باقی نہیں رہنا ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے. موت ایک حقیقت ہے، ایک ابدی معروف حقیقت جس کا انکار قابل تصور نہیں ہے. یعنی دنیا کے اندر اگر آج کوئی نعوذ باللہ خدا کا انکار کرتا ہے، ممکن ہے کوئی اس کو جاہل نہ کہے، ممکن ہے کوئی اس کو بے عقل نہ کہے، جبکہ وہ جاہل بھی ہے بے عقل بھی ہے. اگر کوئی خدا متعال کی کتاب کا انکار کرے، ممکن ہے بعض انسانوں کے نزدیک اخلا میں سے شمار ہو رہا ہو. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے یقیناً عاقلوں کے نزدیک یہ انسان جاہل ہے، یقیناً انسانوں کے نزدیک یہ انسان بے وقوف ہے. بس موت ایک ابدی حقیقت ہے، اور خدا تعالیٰ نے موت کی اس حقیقت کو قرآن کریم کے اندر مقرر بیان کرنا ہے، اور اس طرح سے بیان کیا ہے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں، نبی خدا نے اور ان کی پاکیزہ نسل مطہر نے، کہ انسان کے لیے موت ڈرنے والی چیز نہ بنے بلکہ انسان موت کے لیے مستحق ہو جائے، موت کے شوق کو لے کر آگے بڑھنا شروع کر دیں. بس یہ دیکھنے کا ایک فرق ہے کہ ایک ہی حقیقت ہے، مسلم حقیقت ہے، ناقابل انکار ہے. کچھ لوگ اس حقیقت کو دیکھتے ہیں خوف کھاتے ہیں، اور اللہ کا نظام اس حقیقت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خوف کا سبب نہیں بنتا بلکہ شوق اور اشتیاق کا سبب بنتا ہے، اور اس سے انسانوں کی زندگی میں بہتری حاصل کرنے کے لیے ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، ایک نیا باب کھلتا ہے. اس کی تشریح عرض ہوگی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے سامنے دنیا میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کے مقابلے میں مختلف انسان مختلف رد عمل دکھاتے ہیں. مثلاً فرض فرمائیے پاکستان کے اندر اب یہ تقریباً ہر سال کا معاملہ ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں سیلاب آ رہا ہے. کچھ حکومت کی مس مینجمنٹ ہے، کچھ انسانوں کی تیاری کا نہ ہونا ہے، اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں. اگر پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کیا 18 کروڑ عوام سب کے سب ایک ہی طرح رد عمل دکھاتے ہیں؟ کچھ لوگ سیلاب میں جا بحق ہوئے، کچھ لوگ زلزلے میں جا بحق ہوئے، سب لوگوں کا رد عمل ایک ہی جیسا ہے؟ ہرگز نہیں، مختلف لوگوں کے مختلف رد عمل ہیں. اسی طرح دنیا کے اندر واقعات پیش آتے ہیں، جیسے یہی تکلیف دہ واقعہ جو ابھی پیش آیا، کچھ اللہ کے دین کے دشمن جمع ہوئے، انہوں نے دین کے مقدسات کی توہین کرنے کے لیے، دین کی حیثیت کو معاشرے میں کم ظاہر کرنے کے لیے، اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی ذات کے خلاف ایک کارروائی انجام دی. دنیا میں 1.4 ارب مسلمان ہیں، ان 10 کروڑ مسلمانوں کا رد عمل آیا ایک جیسا رد عمل ہے؟ یقیناً مختلف ہے. اور ہم سب کے سامنے دنیا کی تاریخ کا منفرد واقعہ کربلا کا واقعہ موجود ہے. آیا کربلا کے اوپر رد عمل ایک جیسا رد عمل ہے؟ نہیں ہے. کچھ لوگ کربلا کے میدان میں گویا برابر میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کربلا ہے، اور کچھ لوگ 1400 سال کے بعد کربلا کے ایسے عاشق ہیں جیسے کربلا ہی میں زندگی گزار رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ انسانوں میں فرق کیوں ہے؟ کیا سب انسان نہیں ہیں؟ قطعاً ہیں. پھر کس وجہ سے انسان مختلف ہوتے ہیں؟ آیا یہ تعلیم کا فرق ہوتا ہے؟ ہم نے نہیں معلوم کتنے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو اس معاملے میں جہلا سے بدتر ہے، اور کتنے بظاہر جاہل دیکھے ہیں جو صاحبان علم سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ تعلیم کا معاملہ نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اسلامی گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، مسلمان معاشروں کے اندر پلے بڑھے ہیں، فکر کی آزادی کے اعتبار سے کفار سے بدتر ہیں. اور کتنے کافر ایسے دیکھے ہیں جو بدترین نجس خاندانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، برے معاشروں کے اندر پلے بڑھے ہیں لیکن فکر کی آزادی کے اعتبار سے کسی مسلمان سے بہتر. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس بات کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک اور معاملے کا بھی اضافہ کر لیں، اور ان دونوں کے ذریعے سے پھر ہمارے موضوع سے ایک اتصال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جاہل معاشروں کو تبدیل کیسے کیا تھا؟ بس ایک مشکل ایک ہمارے سامنے ہے، وہ یہ کہ ایک وقت ایک مشکل پیش آتی ہے، ایک صورتحال پیش آتی ہے، لوگوں کا رد عمل مختلف ہوتا ہے. ایک یہ بابا سیرت شخص ہے کہ جو اللہ کے رسول کی ناموس کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اور ممکن ہے کوئی ہو جس کی پیشانی کے اوپر بل بھی نہ آیا ہو، جس نے اپنے گلے سے آواز بھی نہ نکالی ہو، جس کے دل پہ کوئی تکلیف بھی نہ گزری ہو، جبکہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں. بس ایک مشکل ہمارے سامنے یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر مختلف مواقع کے اوپر مختلف امور کے مقابلے میں رد عمل مختلف کیوں ہوتے ہیں لوگوں کے, اور ہم نے کہا کہ اس میں تعلیم کی کوئی دخالت نہیں ہے, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. خاندانوں کی دخالت بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ایک یہ مشکل ہے, اور دوسری مشکل ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ بگڑے ہوئے معاشروں کو سنوارا کیسے جاتا ہے, لوگ کس طریقے سے تبدیل ہو جاتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب اس کام کو انجام دیا تو اس زمانے میں تعلیمی ادارے بھی نہیں تھے, کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا. اللہ کے رسول مکے میں تشریف لائے, جوہلا کا معاشرہ تھا, جاہلیت کا دور تھا. اس جاہلیت کے دور میں کچھ انسانوں کے اوپر کچھ دنوں کچھ مہینے محنت ہوئی ہے, تبلیغ ہوئی ہے, اس تبلیغ کے نتیجے میں وہ دنیا کے اخلا کے جیسے فیصلے کرنے لگے. یہ کیسے ہوا؟ ان دونوں کا جواب ایک صورتحال سے دیا جا سکتا ہے, ایک امر کو واضح کر کے دیا جا سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے والے. اب دو مختلف رد عمل دکھانے والے انسانوں کے ماحول کا جائزہ لیجئے. مثلا ایک شخص ہے جو اللہ کے رسول کے خاندان سے بھی ہے لیکن اللہ کے رسول کا دشمن ہے, ایک اللہ کے رسول کے دوسرے قبیلے سے ہے لیکن رسول خدا کا نہ دیکھے بھی جانے سار ہے. کیوں ایسا فرق ہے؟ ماحول بھی مختلف ہیں. ماحول کے اعتبار سے اس شخص کو زیادہ امکان تھا کہ یہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیتا لیکن اس نے ساتھ نہیں دیا. اور کوئی شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا بھی نہیں ہے اور وہ رسول خدا کا عاشق ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھنا بھی کافی نہیں ہے. ممکن ہے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو لیکن اس کے باوجود اس کے اندر وہ صورتحال نہ آئے جو شاید کوئی شخص آنکھوں سے دیکھے بغیر سمجھ جاتا ہے. اب جب ہم اس بات کے اوپر مزید غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک معاملے کی تشریح حاصل ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا دیکھنے کا انداز تبدیل ہو جائے, جس کو ہم لوگ پرسپیکٹو کہتے ہیں, دیکھنے کا انداز تبدیل ہو جائے تو پھر حقیقت اس کو کسی اور طرح متاثر کرنے لگتی ہے. اور اگر کسی کا دیکھنے کا انداز متاثر نہ ہو, تبدیل نہ ہو, اس کے اوپر کوئی اثر حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کی تشریح عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے والے. جسمانی آنکھوں سے ابو لہب, ابو جہل اور ابو سفیان بھی اللہ کے رسول کو دیکھ رہے تھے. جسمانی آنکھوں سے وہ بھی دیکھ رہے تھے. جسمانی آنکھوں سے یزید کا لشکر بھی سید الشہداء کو دیکھ رہا تھا. جسمانی آنکھوں سے وہ بھی دیکھ رہا تھا لیکن جسمانی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس کے دیکھنے کے انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تھی. آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. آیا مثلا خانہ کعبہ کو ظالموں نے نہیں دیکھا ہے؟ کون سا ایسا مسلمان حکمران ظالم و جابر ہے جس نے خانہ کعبہ کو نہ دیکھا ہو؟ تقریباً سب نے دیکھا ہے. ان سب جابروں نے معصومین کی زیارت بھی کی ہے. جو اس دور کے اندر موجود تھے معصومین علیہ السلام کی زیارتیں بھی کرتے تھے, جسمانی آنکھوں سے دیکھتے تھے. جسمانی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود چونکہ دیکھنے کا انداز, ذہنیت جس کو ہم پرسپیکٹو تعبیر کرتے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی, اس وجہ سے ان پر حقائق کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اور ایک شخص وہ ہوتا تھا جس نے اپنی آنکھ سے کچھ نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ کے رسول کی منطق کو ایسے سمجھے ہوئے جیسے اللہ کے رسول کا براہ راست شاگرد ہے. اللہ کے رسول کی منطق کو سمجھتا ہے, ان کے دیکھنے کے انداز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. بس مشکل یہ نہیں ہے کہ کون سا شخص کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, مشکل یہ نہیں ہے. مشکل یہ نہیں ہے کہ اس کا سابقہ کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, ان سب میں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل یہاں پہ آتی ہے کہ آنکھوں سے دیکھے یا نہ دیکھے فکر میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اور یہ وہ بنیادی ترین معاملہ ہے جو ہماری قوم کی مشکل کا حل ہے. ہم لوگ سخت دور سے گزر رہے ہیں, ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے. ہم سب جانتے ہیں شاید ہی کوئی دن گزرا ہوگا جب پاکستان کی سرزمین پر گزشتہ کئی مہینوں میں کسی نہ کسی اہل بیت کے چاہنے والے کا خون نہ بہا ہو، یا جنوب میں کراچی یا شمال میں پارا چنار، کہیں نہ کہیں بیچ میں ہر روز کسی نہ کسی اہل بیت کے چاہنے والے کا خون بہ رہا ہے. یہ سخت وقت ہے، اس کی مشکلات ہیں، اور اس قربانی کے ساتھ ساتھ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال کم از کم اس کا کوئی مداوا مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا. یہ صورتحال رہنی ہے، یہ ہماری مشکل ہے. اس مشکل دور میں ہر شخص کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داری آ رہی ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی جد و جہد انجام دے گا. ان جد و جہدوں میں، ان کوششوں میں، ان کارروائیوں کے اندر سب میں فرق ہوگا. کیوں فرق ہوگا؟ دیکھنے کے انداز کی تبدیل ہونے کی وجہ سے. اگر مجھے اور آپ کو واقعا کسی چیز کے اوپر محنت کرنی ہے، سب سے پہلا کام یہ کریں حقیقتوں کو، جو امور آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کا وہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں جو اہل بیت اپنے شاگردوں میں دکھانا چاہتے تھے. دیکھیں وہ کس طرح دیکھنا چاہتے تھے. میں نے ایک حقیقت کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، موت ایک حقیقت ہے، ابدی حقیقت ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے. کوئی خدا، نبی، کتاب سب کا منکر ہو سکتا ہے، موت کا منکر نہیں ہو سکتا. اتنی مسلم حقیقت کو دیکھنے کے کئی انداز ہیں، اور جتنے دیکھنے کے انداز ہیں اسی اعتبار سے انسان کے کردار میں، انسان کے اعمال میں فرق حاصل ہوگا. اب یہاں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلی ذمہ داری قرار یہ پاتی ہے آپ اپنا دیکھنے کا انداز وہ قرار دینے کی کوشش کریں جو اہل بیت، اللہ کے نبی، یہ دین خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ہو. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے. اور اس بات کو کہ آپ کسی چیز کو کس انداز میں دیکھیں، آپ کہاں سیکھیں گے، اس کو کس عنوان کے تحت سکھایا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عقائد. یہ عقائد ہے، عقیدہ یہ نہیں ہے کہ میں رٹ لوں کہ خدا ایک ہے اور اس کی صفات ثبوتی ہیں، صفات سلبی ہیں، صفات جمالی ہیں، صفات کمالی ہیں. یہ رٹنا عقائد نہیں ہے، یہ کتاب ہے. آپ کسی صفحے کو سامنے رکھتے ہیں اس کو رٹنا شروع کر دیں. آیا کبھی آپ نے کسی ایک روایت میں پڑھا کہ اللہ کے نبی نے کسی کو مسلمان کیا ہو، ایک صفحہ پکڑا کر کے یہ تمام پڑھ لو، جو یہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہو. کبھی کسی کو خدا کے رسول نے یہ کہا ہو کہ میں تم کو پانچ عقائد بتا رہا ہوں، اگر تم یہ اپنی زبان سے جاری کر دو تم مسلمان ہو گئے؟ نہیں. ہمیشہ ایک بات ہوئی ہے، تم نے کیا سمجھا ہے؟ آیا تم سمجھتے ہو کہ اس دنیا کے بنانے والے یہ بت ہیں؟ آیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک خدا ہے؟ بات رٹنے کی نہیں ہے، نہ پڑھنے کی ہے. اس زمانے کے اکثر لوگ جو بہترین مسلمان تھے انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود وہ دنیا کے بہترین مسلمان تھے. نہ اس کے کہ پڑھنے لکھنے کی شان میں کمی کرنے کا مقصود ہو، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے. وہ پڑھنے لکھنے کا ہدف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کو ایمان کتنا ہے، آپ کو یقین کتنا ہے. اس کو ہم عقائد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو کرنا تھا وہ یہ کہ ہم عقائد میں صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس کو سمجھ لیں، اس پر ہمارا ایمان ہو جائے. جس دن یہ چیز حاصل ہونا شروع ہو گئی اس دن اندر سے کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی. میں نے موت کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ موت کس انداز میں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول موت کو کس انداز میں دکھانا چاہتے ہیں، آپ اس دنیا کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول یہ دنیا کس انداز میں دکھانا چاہتے ہیں. اور یہ جو فرق پرسپیکٹو کا فرق ہوتا ہے، یہ نہ صرف فکر کا فرق ہوتا ہے، یہی کردار کا فرق ہوتا ہے، یہی تمام اعمال کا فرق ہوتا ہے. لہذا مثلا آپ میدان جنگ کے اندر کسی شخص کو دیکھیں گے، وہ جان کی بازی لگا رہا ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے. اسی میدان جنگ کے اندر ایک اور آدمی کو دیکھیں گے، وہ بھی جان کی بازی لگا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کے سامنے جب اس دوسرے شخص کی جان کی بازی لگانے کی تعریف کی گئی تو فرمایا اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. کہا اللہ کے رسول کس بہادری سے لڑ رہا ہے، فرمایا اس کی بہادری کی بھی کوئی قیمت نہیں. فرمایا اس کی نیت کچھ اور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میدان جنگ میں ہے, اسی میدان جنگ میں جہاں فرشتے نازل ہو رہے ہیں, یہ اسی میدان میں کھڑا ہے, اسی اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہے, انہی اصحاب رسول کے ساتھ لڑ رہا ہے, انہی دشمنوں سے لڑ رہا ہے, لیکن اس نے کسی اور طرح سے دیکھا ہے, اس کے برابر کھڑے شخص نے کسی اور طرح سے دیکھا ہے. معاملات کو دیکھنے کا فرق ہے. آپ اور میں اپنی زندگی میں یہ طے کرنے, اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, ہم لوگ اس دنیا کے اندر تقریباً سب لاشعوری طور پر جانتے ہیں ہمارا وجود یہاں سے شروع نہیں ہوا ہے, ہمیں یقیناً اس سے پہلے کہیں اور بھی ہونا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مثال کے طور پر اس تاریخ کو جس تاریخ میں دنیا میں آیا ہوں اس تاریخ کو میرا وجود شروع ہوا ہے. نہیں, وجود کہیں اور شروع ہوا ہے. اتنے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں, اتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو اس بات پہ اصرار کر رہی ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی تمہارا کہیں وجود تھا. اس کے مختلف عوالم بیان کیے گئے ہیں, اس کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں. کبھی اس کو عالم زر کی صورت میں تعبیر کیا جاتا ہے, کبھی دوسرے عالم کر کے بیان کیا جاتا ہے. ہم لوگ اس سے پہلے بھی کہیں تھے, اور طے شدہ حقیقت ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوگا. ہم نے صرف منتقل ہونا ہے, یہ اسلام کے مسلمات میں سے ہے. نہ ہم یہاں سے شروع ہوئے ہیں نہ یہاں مرنے پہ ختم ہوں گے. ہم بہت پہلے سے شروع ہوئے ہیں, اگر نہ کہوں کہ اب ہم ازلیت سے شروع ہوئے ہیں, اور ہم ختم نہیں ہوں گے. اگر قبول فرمائیں تو ہم ابدیت پہ رہیں گے, ہم لوگوں نے باقی رہنا ہے. اگر یہ ہے کہ ہم یہاں سے شروع نہیں ہوئے اور پہلے بھی کہیں تھے, اور اگر یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ختم نہیں ہونا ہے کہیں اور جانا ہے, تو پھر زندگی کیسی ہے؟ اب دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جس کے لیے یہ موضوع نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے میں جب دنیا میں آیا تو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں, اور جب یہاں پہ میرا معاملہ ختم ہوا تو میرا وجود ہی ختم ہو گیا. یہ دنیا کو کسی اور طرح دیکھے گا, اس کے لیے یہی دنیا سب کچھ ہے, اسی میں کھانا پینا سب کچھ ہے, اسی میں اوڑھنا بچھونا سب کچھ ہے, اس کے لیے یہی سب کچھ ہے. اور وہ مرد مومن ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں, یہاں سے شروع نہیں کر رہا ہوں, شروع بہت پہلے سے کیا ہے میں نے, اور جب میں یہاں پہ ختم کروں گا تو یہاں پہ ختم نہیں ہوگا, یہ دنیا میرے لیے ختم ہو جائے گی, میں کہیں اور پہ زندہ رہوں گا. اگر یہ بات قبول کر لے کہ یہاں سے شروع نہیں کیا ہے, شروع کہیں اور سے کیا ہے, اور یہاں پہ ختم نہیں ہوگا بلکہ صرف منتقل ہوں گا, اس کی زندگی کچھ اور ہوگی. وہ چاہتے ہیں ہم ایسے دیکھیں. اور جو چیز ہم لوگوں کے اندر کمی رہ گئی ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پس منظر میں اذان ہو رہی ہے, اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو ہم میں کمی رہ گئی ہے تربیت کے عنوان سے, وہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم نہیں جانتے کہ عقائد کتنے ہیں, فروع دین کتنے ہیں, یا خدا نہ کرے مثلا ہم نہیں جانتے کتاب خدا کون سی ہے, یا نعوذ باللہ ہم نہ جانتے ہوں کہ مثلا نماز واجب ہے, عبادات کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہم لوگ جن گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, جن محلوں میں پلے بڑھے ہیں, وہیں یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہیں. جو مشکل ہمارے ساتھ رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم دنیا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جس طرح انہوں نے دکھایا تھا؟ اصل مشکل یہاں پر ہے. ایسا محترم, ہم لوگ تقریباً 30 سال سے کچھ پاکستان میں جد و جہد دیکھ رہے ہیں, لگ بھگ 30 سال سے, زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس 30-35 سالہ جد و جہد کے بعد ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, کیوں اس 30-35 سال میں کچھ اور قومیں ہم سے بہت آگے چلی گئی ہیں اور ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکے؟ ایک حقیقت ہے, 1982 میں اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا تھا. جب 1982 میں اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا تھا تو لبنان کی حیثیت نگفتہ بہ تھی, کوئی مقام نہیں تھا شیعت کا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا معاشرے کے اندر کوئی خاص ذکر نہیں تھا. اور جو صفات بیان کی جاتی ہیں اس دور کے لبنان کے اہل بیت کے چاہنے والوں کی، وہ ہم یہاں بیان نہیں کر پائیں گے. انہوں نے بھی 30 سال گزارے ہیں، ہم نے بھی 30 سال گزارے. وہ تعداد میں قطعاً ہم سے کہیں کم، ہم تعداد میں ان سے قطعاً بہت زیادہ. البتہ یقیناً ان کا دینی سابقہ ہم سے کہیں زیادہ ہے، کا دینی سابقہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. یعنی مثلاً اگر ہم تصور کریں کہ جبل عامل جیسا علاقہ اہل بیت کے زمانے میں بھی شیعت کا مرکز تھا، جبل عامل مثلاً بعل بک، یہ قدیم زمانے سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے مراکز رہے ہیں یہاں پر، علمی مراکز جس کو ہم آج کے زمانے میں مدارس تعبیر کرتے ہیں. اگر آج کے زمانے کی یونیورسٹیز آپ تصور کریں، مثلا جس طرح آپ انگلینڈ کے اندر آکسفورڈ اور ہارورڈ کہتے ہیں، آکسفورڈ کیمبرج کہتے ہیں، اگر اس طرح کی یونیورسٹیز کو سوچیں، یہ اس زمانے کی یونیورسٹیز رہی ہیں اور یہ ہزار ہزار سال پرانی ہیں. ان کا علمی سابقہ ہم سے بہت زیادہ ہے. بس بعض اوقات جو دوست احباب ایک مقایسہ کرتے ہیں اور اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ ان کا تاریخی سابقہ کتنا ہے، یہ بات ناانصافی ہے. ہمارا علمی تاریخی سابقہ مدارس کے عنوان سے برے صغیر میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر. ہمارا بہت زیادہ سابقہ اگر جاتا ہے بمشکل 125 سال ہے، اور وہ بھی کن مشکلات کے ساتھ، کن مصائب کے ساتھ، خدا اس کو جانتا ہے. ان کا سابقہ ہے، اس کے باوجود یہ سوال باقی ہے، انہوں نے 30 سال ایسے کیسے گزارے اور ہم نے یہ 30 سال اس صورت میں کیسے گزارے، بنیادی فرق کیا تھا؟ اچھا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مشکلات بہت زیادہ تھیں، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے زیادہ مشکلات تھیں ہمارے اوپر؟ ان کا تو ملک جنگ کے اندر تھا، پورا ملک خانہ جنگی سے دوچار تھا، 17 سال خانہ جنگی رہی ہے وہاں پر. مشکلات کی کمی ہوتی ہے؟ مشکلات کے اعتبار سے یقیناً ہم ان سے بہتر تھے، تعداد کے اعتبار سے بہتر تھے، دو پوائنٹس میں وہ ہم سے بہتر تھے. نمبر ایک، ان کا علمی تاریخی سابقہ ہم سے بہت زیادہ تھا، اور اس علمی تاریخی سابقے کے نتیجے میں علماء کی بڑی تعداد تھی جو وہاں پر موجود تھی، جو ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی بھی کمی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کا ایک جغرافیائی اجتماع تھا اور ہم جغرافیائی انتشار میں تھے، یہ ہماری مشکل ہے. ہم شمال سے لے کے جنوب تک بکھرے ہوئے تھے اور وہ صرف لبنان کے جنوب کے اندر متحد ہوئے ہوئے تھے، یہ ان کے ساتھ خوبی تھی. بس ان کے پاس دو خوبیاں تھیں اور بہت مشکلات تھیں، اور ہمارے پاس دو اچھائیاں تھیں اور بہت ساری مشکلات تھیں. اس کے باوجود، اس فرق کے باوجود، ایک سوال باقی ہے. ان کی قوم اس زمانے میں عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس عیش و عشرت کی فکر کے ساتھ فقر و غربت میں بھی ڈوبی ہوئی تھی. یعنی بالکل ایسا تھا کہ غریب تھے، نہ صرف مال کے غریب تھے بلکہ فکر کے بھی غریب تھے. انہوں نے کیسے تبدیل کیا، انہوں نے کیسے تبدیل کیا کہ ان کے شہداء اب ہمارے لیے بلکہ دنیا بھر کے مجاہدین کے لیے آئیڈیلز بن گئے. ان کا شہید جواد مغنیہ سب کے لیے آئیڈیل بن گیا، ان کے مجاہدین پوری دنیا کے مجاہدین کے لیے آئیڈیل بن گئے، ان کے رہنماؤں کو پوری دنیا رہنما تسلیم کر رہی ہے. کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے اپنے لوگوں میں کیا تبدیلی ایجاد کی؟ اچھا، اگر آپ مجھ سے کہنا کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے حزب اللہ کے بڑے بڑے لوگوں کو پی ایچ ڈیز کروا دی، تو میں ان سے کہوں گا کہ پھر ایسی پی ایچ ڈیز بہت سارے لوگوں نے کروائی ہے، اس سے معاملہ حل نہیں ہوا، گرچہ یہ بہت اچھا کام ہے جو انہوں نے کیا. اگر آپ کہیں کہ انہوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا اور اس سے بہت بڑے فنڈز بنائی، کمپنیز بنائی، جس سے اور پیسہ جنریٹ ہوا، تو میں ان سے کہوں گا کہ اس سے زیادہ پیسہ کفار نے بھی بنایا، اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آخر میں جا کر آپ اس جگہ پر پہنچیں گے، انہوں نے اپنے علمی سرمایے کو انسانوں کی تربیت میں تبدیل کیا ہے، انہوں نے یہ کام کیا. ان کے پاس ایک علمی سرمایہ تھا، ان کے پاس مدارس کا نیٹ ورک تھا، ان کے پاس علماء تھے، اس علمی سرمایہ کو انہوں نے انسانوں کی تربیت میں استعمال کیا. جب انسانوں کی تربیت میں استعمال کیا، تو صرف ایک کام جس کے اوپر بے انتہا اصرار کیا، جس کے ذریعے سے ان کو کامیابی حاصل کی ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے انسانوں کے حقائق کے دیکھنے کے انداز کو تبدیل کر دیا. ایک معاملہ پیش آیا کچھ عرصے پہلے, اب وہ یہ کہ کچھ فلسطینی گروہ لبنان میں گئے اور انہوں نے لبنان میں حزب اللہ کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے ان سے رہنمائی حاصل کی اور ان سے کہا کہ ہمیں 60 سال ہو گئے اسرائیل سے لڑتے ہوئے, ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے اور آپ کو میدان میں اترے ہوئے 20-25 سال ہوئے ہیں اور آپ کو اتنی کامیابی نصیب ہوئی ہے اور مصیبتیں ہم نے زیادہ جھیلی ہیں, آبادی بھی ہماری زیادہ ہے, آپ کو کامیابی کیوں نصیب ہوئی؟ اس کے بعد بہت ساری گفتگو ہوئی کہ آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک فرق سامنے آیا اور فرق سامنے آیا کہ ہمارے پاس امام حسین ہے اور شہادت ہے اور تمہارے پاس یہ نہیں ہے. درود بے محمد و آل محمد. اس نے دو قومیں بنائی ہیں, ایک وہ قوم ہے جو موت کو امام حسین کی درسگاہ میں پڑھ رہی ہے, موت کو امام حسین کی درسگاہ سے سیکھتی ہے کہ موت شہادت ہے اور شہادت سعادت ہے, انہوں نے سید الشہداء کی درسگاہ سے سیکھا ہے. اور دوسری ایک قوم ہے جس کے پاس وہی سب کچھ ہے, سید الشہداء کی درسگاہ نہیں ہے. بس یہ مشکل ہے. اگر یہ مشکل ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے یہ قوم کامیاب ہے اور وہ قوم ناکام ہے, اور اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے, وہ بھی سید الشہداء کی درسگاہ میں بیٹھے, وہ بھی سید الشہداء کی درسگاہ میں بیٹھے اور سید الشہداء کی اس درسگاہ سے سیکھے کہ زندگی کسے کہتے ہیں, موت کسے کہتے ہیں, زندگی کا ہدف کیا ہے, موت سے کیا حاصل ہونا. اور اگر آپ سید الشہداء کے کلمات پہ غور فرمائیں جو سید الشہداء نے کربلا اور اس کے اطراف میں بیانات ارشاد فرمائے ہیں, تو آپ بار بار موت کا ذکر سید الشہداء کی زبان سے دیکھیں گے. کیوں؟ سید الشہداء موت کو ایک نئی تفسیر دے رہے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی نبی شہادت حاصل کر لیتا ہے, نبی موت کو جانتے ہیں, علم لدنی کے ذریعے سے معاملہ آشکار ہوا ہوا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے نبی کا کوئی صحابی جس نے غیر معمولی زندگی گزاری ہے, غیر معمولی کمالات حاصل کیے ہیں, اس نے موت کی آرزو کر لی ہے, اس میں بھی سمجھ میں آتا ہے براہ راست شاگردی میں رہا ہوگا, اس براہ راست شاگردی سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہوگا. لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک پورا لشکر موت کی آرزو میں آگے بڑھ رہا ہے. ہر شخص بابصیرت ہے, یہ انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہوا, انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہوا. خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے, فرماتا ہے نبی کا لشکر ساتھ چل رہا تھا, نبی پانی تک پہنچے, کہا اس پانی کو مت پینا, اگر پانی پی لیا تو پھر لڑ نہیں سکتے. فرمایا سب نے پیا سوائے خلیل کے. یہ انبیاء کے ساتھ پیش آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر چلے, ابھی فرعون غرق ہوا ہے, حضرت موسیٰ کے بنائے ہوئے راستے سے نکلے, دوسری طرف پہنچے, کہا ہمارے لیے بھی بت بنا دو. قوموں کی صورتحال یہ رہی ہے, لشکروں کی صورتحال یہ رہی ہے. پورا لشکر متقی نہیں بنتا, پورا لشکر بابصیرت نہیں بنتا. سید الشہداء وہ واحد مارکا ہے جس میں پورا لشکر بابصیرت ہے, پورا لشکر بابصیرت ہے. سب موت کو سمجھتے ہیں, سب موت کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح سید الشہداء دکھانا چاہتے ہیں. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. اور جیسے ہی کوئی اس کام کو سمجھ لیتا ہے, اب اس کے لیے جو چیز سب سے آسان ہوتی ہے وہ جان دینا ہے. اور جیسے ہی کوئی قوم جان دینے پہ تیار ہو جائے, اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. میں جذباتیت میں رہ کے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا, یہ اصولی طور پہ عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی قوم پرسنٹیج کے اعتبار سے 900%, پرسنٹیج کے اعتبار سے نہ 50%, اگر کوئی قوم 20-25% کی حد میں بھی موت کے لیے تیار ہو جائے, اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اصولی معاملہ ہے. سید الشہداء کا مارکہ یہ تھا کہ ان کا 100% لشکر موت کے لیے تیار ہو گیا تھا. اور جیسے یہ کام ہوا معاملہ تبدیل ہو گیا، سب کچھ تبدیل ہو گیا. یعنی سید الشہداء کا ایک قول موجود ہے کہ ایک موقع پر سید الشہداء نے ارشاد فرمایا وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا الْقَنْطَرَةَ. ایک وہ موقع تھا جب اپنے اصحاب کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو مل موت الا القنطرہ، اے لوگو موت پل کے سوا کچھ نہیں ہے، پل بس، اس پل کو گزارنا ہے، اس کے بعد یہاں تو دنیا ہے جس میں یزید ہے، وہاں جنت برین ہے، وہاں صرف خدا. یہ بہت خوبصورت پل ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک یہ موقع تھا، پھر ظہر عاشور اس گروہ کی بصیرت اس جگہ پر پہنچ گئی کہ سید الشہداء کا ایک اور جملہ کہنا پڑا، اور وہ جملہ یہ تھا اے اہل کرامت لوگوں موت لینے میں اتنی جلدی مت کرو، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو، اتنی جلدی کیوں کرتے ہو. سید الشہداء نے بصیرت کے معاملے میں اس گروہ کو اس جگہ پہنچا دیا تھا کہ یہ موت کے آرزو میں غیر معمولی جلدی کر رہے تھے، اور سید الشہداء کو کہنا پڑا اتنی جلدی مت کرو، تھوڑا سا صبر کرو. ٹھیک ہے تم موت کے آرزو مند ہو، تم موت کے عاشق ہو، لیکن ذرا رک رک کے صبر کرو. یہ وہ تبدیلی ہے جو ہمیں چاہیے، یہ دیکھنے کے انداز کی تبدیلی ہے جو ہمیں چاہیے. اگر ہم اپنے اندر یہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے، ہمیں موت ویسے نظر آئے جیسے وہ دکھانا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا وہ نظر آئے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. اچھا اس کے پھر نتائج بھی ہیں، پھر اولاد کو بھی ویسے ہی دیکھیں گے جیسے وہ دکھانا چاہتے ہیں، دولت بھی ہمیں ویسے ہی نظر آئے گی، غربت بھی پھر ویسے ہی نظر آئے گی جیسے وہ دکھانا چاہتے ہیں. جیسے ہی یہ کام ہوگا کہ ہمارا دیکھنے کا انداز تبدیل ہونے لگے، پرسپیکٹو تبدیل ہونے لگے، قوم کچھ اور ہے، پھر قوم کچھ اور ہے. اور اس کے بعد جو قطعاً حاصل ہوگا وہ یہ کہ خدا نے متعال پھر ذمہ داریاں دے گا. آپ تصور فرمائیں، ہر قوم تقریباً اس مرحلے سے گزرتی ہے. کون سا مرحلہ؟ جس میں قوم اپنا دفاع کرتی ہے، دین کی مسلط کم کرتی ہے، اپنا دفاع کرتی ہے. پھر اگر اس مارکے سے گزر جائے تب خدا اس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ اپنا دفاع نہیں کرتی، دین کا دفاع کرتی ہے، پھر دین کا دفاع کرتی ہے. ہم لوگ ابھی پہلے مرحلے سے ہیں، ہم لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں. اب تصور فرمائیے ہمارے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ شیعت کا پاکستان میں مستقبل کیا ہے، ہم اپنے دفاع میں مشغول ہیں، ہم کیسے بچیں گے. یہ مرحلہ گزرے گا انشاءاللہ، قوم کے صبر کے نتیجے میں، ان کی تدبیر کے نتیجے میں، پھر ایک مرحلہ آئے گا جب ہماری قوم اس کو سوچے گی ہم دین کی سربلندی کے لیے کیا کریں گے. اب میں بہت بعید سمجھتا ہوں کہ مثلا حزب اللہ کے جوان یہ سوچتے ہوں کہ میری جان کیسے بچے گی، میرا خاندان کیسے بچے گا. میرا نہیں خیال اب کوئی یہ سوچتا ہوں، میرا نہیں خیال اب وہ یہ سوچتے ہوں کہ میں مروں گا تو میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے. اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے میں مروں گا میرے دین کو عزت کیسے ملے گی. ہم پر بھی یہ مرحلہ آئے گا، میں نہیں کہہ رہا ہم پہ نہیں آئے گا، ہم پہ بھی انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، صبر کرنا پڑے گا، ہمیں اس مصیبت کو گزارنا ہوگا. ہر قوم نے یہ کیا ہے، ایرانیوں نے بھی یہی کیا ہے، لبنانیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، عراقیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اور یہ اس بات کی نشانی لگتی ہے جیسے خدا قوموں کو ذمہ داریوں کے لیے تیار کر رہا ہے. ایک فضیلت ہے برے صغیر میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس، اس فضیلت کی خاطر مجھے یوں احساس ہوتا ہے اس قوم کے پاس بہت ذمہ داری ہے. تقریباً آپ دنیا کی کسی بھی، تقریباً اس لیے کہتا ہوں کہ ظاہر بہت ساری جگہوں کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہوگی، لیکن آپ دنیا میں زیادہ تر علاقوں میں تشریف لے جائیے، کبھی محرم میں جائیے، کبھی ایام عزا میں تشریف لے جائیے، اور جا کر آپ دیکھیں تو زیادہ تر عزا کی ذمہ داری برصغیر کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں پر ہے. برصغیر میں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں عزا کا پیغام پھیلایا. اب میں ایک بات سوچتا ہوں، جس واقعے سے حزب اللہ بنتی ہے، جس واقعے سے ایرانی قوم بن رہی ہے، اس واقعے کہ ہم 1400 سال سے پاسبان ہیں، خدا ہم سے کوئی کام نہیں لینا چاہے گا؟ ہم فلسطینیوں کی طرح سید الشہداء سے ناآشنا نہیں ہے، جس کو اب پہچاننا ہے کہ امام کون ہے. ہم آشنا ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارا بچہ بچہ سید الشہداء کے نام کو جانتا ہے. اور شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں دنیا میں کسی قوم کے بچے اتنا امام حسین کے نام پہ نہیں پلے جتنا ہمارے بچے پلے. ہمارے بچے یا حسین کے اوپر پلے، ہماری زندگیاں اسی کے اوپر نہیں ہیں. جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کو اپنے بچپنوں میں یاد ہوگا کہ ان کی ماں ان کو مجلسوں میں لے کر گئی. میں نہیں سمجھتا کسی قوم کے اندر خواتین نے اتنی عزا منائی ہو جتنی ہماری خواتین نے عزا منائی ہے. اور خواتین کے منانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے سارے بچپنے سید الشہداء کے نام پر پلے ہیں. آیا خدا اس قوم پہ کوئی ذمہ داری نہیں دے گا؟ اس قوم کو کسی مقام پہ پہنچنا ہے، اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے یہ سختی جھیلنی پڑے گی. ان سختیوں کے نتیجے میں سید الشہداء کی فکر ہمارے اندر اجاگر ہوگی، وہ شعور ہمارے اندر بیدار ہوگا. ہم سید الشہداء کو جانتے ہیں، سید الشہداء کی فکر سے سیکھ کر اپنی روح کو پروان نہیں چڑھا پائے. اب وقت آ رہا ہے، اب وقت آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم سید الشہداء کی زبان سے سیکھ کر دنیا کو اس طرح دیکھیں، موت کو اس طرح دیکھیں، آخرت کو اس طرح دیکھیں جس طرح سید الشہداء دکھانا چاہتے ہیں. ہم سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہم نے عزا میں وقت گزارا ہے، صرف ایک کمی رہ گئی ہے، ایک قدم آگے بڑھنا ہے. ہمیں سید الشہداء سے سیکھنا ہے، سید الشہداء سے سیکھنا ہے. جیسے ہی ہم سید الشہداء کے ماننے والوں سے نکل کر شاگردوں میں پہنچے اب ہمارا مستقبل کچھ اور. اب تک ہم سید الشہداء کو مانتے ہیں، سید الشہداء سے چاہتے بھی ہیں، لیکن سید الشہداء کے شاگردی میں کمی ہے. ہمیں شاگردی کرنی پڑے گی، شاگردی کس عنوان سے کرنی پڑے گی؟ شاگرد میں اور صرف چاہنے والے میں کیا فرق ہے؟ دو جملوں میں اس بات کو عرض کرتا چاہوں. چاہنے والا یہ کہے گا مولا میں نے مجلس کرائی ہے میرے گھر میں دولت آئے، مولا میں نے آپ کا نام لیا ہے میرے گھر میں برکت آئے. اور جو شاگرد ہوگا وہ کہے گا مولا میرا گھر حاضر ہے آپ کے دین پر قربان ہونے کے لیے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مولا میں نے علم لگایا ہے تو اب برکت آئے تو دولت بڑھے، وہ یہ نہیں کہے گا. کہے گا مولا میں نے علم لگایا ہے تاکہ میرے بھی بازو آپ کی راہ میں شہید ہو جائے، قربانی دے گا. شاگرد مطالبہ نہیں کرے گا، شاگرد قربانی دے گا. صرف چاہنے والا مطالبہ کرے گا، وہ مانگے گا، اور مانگے گا بھی تو دنیا مانگ رہا ہوگا، شاگرد دنیا نہیں مانگے گا. شاگرد موت کی آرزو کرے گا، شہادت کی آرزو کرے گا. ایک سید الشہداء کا چاہنے والا ہوتا ہے، ایک سید الشہداء کا شاگرد ہوتا ہے. سید الشہداء کے شاگرد کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے کربلا کے میدان میں وہ مخدرہ تشریف لاتی ہیں اپنے شوہر کے ہمراہ اور کہتی ہیں کہ اے فرزند رسول آپ کی پیروی میں چلتے ہوئے میرا شوہر شہید ہونے والا ہے، یہ شہید ہو جائے گا میں دنیا میں رہ جاؤں گی. اس سے کہیں مجھ سے وعدہ کرے کہ جنت میں مجھے اپنے مقام کے نزدیک رکھے گا. یہ شاگرد ہیں سید الشہداء کے، انہوں نے موت کو پہچان لیا ہے. یہ سید الشہداء سے نہیں مانگ رہے سید الشہداء میرا شوہر چلا جائے گا شہید ہو جائے گا میری باقی زندگی کس پیسے میں گزرے گی، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو اس کی کوئی آرزو بھی نہیں ہے، اس کو صرف ایک آرزو ہے یہ شہید ہوگا یا آخرت میں مقام حاصل کرے گا، میں اس مقام پہ کیسے پہنچوں. جس دن ہم لوگ اس فہرست میں آئے ہماری قوم کی طاقت کچھ اور ہے، اور ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہوگی کہ ہماری اس قسم کی بابصیرت لوگوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اب اس کام کے لیے ہم مجالس کے اندر بیان کریں، دروس کے ذریعے سے اس کام کو کریں، سیمینارز کے ذریعے سے کریں، تربیت نشست تشکیل دیں، اس کے لیے کورسز کروائیں، جتنے بھی انسٹرومنٹ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں ذرائع سمجھ میں آتے ہیں ان کو استعمال کریں، لیکن جو بہترین کام کرنے کا ہے لوگوں کے پرسپیکٹو کو تبدیل کریں. سید الشہداء کی شاگردی چاہیے، اور کاموں میں سے ایک کام عرض کروں گا جو دو صحابہ اس پہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں. سید الشہداء کی کلمات کی کوئی بھی کتاب لے لیجیے, مدینہ سے لے کے شہید سید الشہداء کی شہادت تک انہوں نے جملات ارشاد فرمائے, تاریخ میں ثبت ہوئے. کوئی کتاب لے لیجیے جس میں سید الشہداء کے وہ کلمات آئے ہیں, حتی الامکان کوشش کریں آپ کی زبان پہ جاری ہوتے رہے, کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی منطق سید الشہداء کی منطق میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے. یہی تاثیر نہج البلاغہ میں ہے. اگر کوئی مسلسل نہج البلاغہ پڑھے, اور میں تجربہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر کبھی آپ کو موقع ملے ایک پورا دن لگائیے, 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے جتنی بھی آپ کے اندر توانائی ہے پورا دن لگائیے, نہج البلاغہ کے چند خطبوں کو پڑھیے. حتی الامکان کوشش کریں آپ کا ذہن اس طرح سوچنا شروع کر دے جس طرح نہج البلاغہ سوچنے کی دعوت دے رہی ہے, آپ کی فکر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. جتنا آپ کی فکر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے سامنے اور دروازے کھلیں گے, آپ کی بصیرت میں بھی اور اضافہ ہوگا. اور سید الشہداء کی کلمات کو خاص کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, اور میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم چاہنے والے شاگردی کا مقام بہت اونچا ہے, وہ بہت بلند مقام. نہایت یہ ہے کہ یہ در کریم دروازہ ہے, اس دروازے میں کرامت بہت زیادہ ہے. یعنی چونکہ خود خدا کریم ہے, اکرم الاکرمین ہے, اس نے نمائندے بھی کریم بھیجے ہیں, کریم نمائندے بھیجے. اور کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو کم مانگنے پہ زیادہ دیتا ہے, ایک دفعہ معافی پر بھی معاف کر دیتا ہے, یہ کریم ہے. کم مانگو زیادہ دیتا ہے, غلطی کرو ایک دفعہ معافی مانگ لو معاف کر دیتا ہے, یہ کریم ہے. خدا خود کریم ہے, اکرم الاکرمین ہے. اس نے نبی خدا کو کریم بنا کر بھیجا, اس نبی کریم کی اولاد طاہرہ کرامت میں بہت زیادہ ہے, اور ان کی کرامت ان کی زندگی کے گوشے گوشے سے ظاہر ہوتی ہے, ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, ہم نے بچپن سے سنا ہے. کبھی اس 250 سال سیرت طاہرہ کے اندر نہیں ہوا کہ کسی غلطی کرنے والے نے آ کر معافی مانگی ہو اور اس در کریم نے معاف نہ کیا, ہمیشہ معاف کیا. کبھی نہیں ہوا کسی مانگنے والے نے مانگا ہو اور انہوں نے نہ دیا ہو, مگر یہ کہ اس سے بڑھ کر دے دیا ہوگا, اس سے بڑھ کر دیا ہوگا, یہ کرامت کی نشانی ہے. اور عزیزان محترم, تمام تر کوتاہیوں کے باوجود, تمام تر تقصیرات کے باوجود, ہم اپنی کوتاہیوں کو جانتے ہیں, ہم اپنی تقصیرات کو جانتے ہیں, ہم اپنی خامیوں اور لغزشوں کو جانتے ہیں, لیکن ان سب کو جانتے ہوئے ہم دل کی گہرائیوں سے جانتے ہیں کہ اے امام حسین, ہم آپ کے ماننے والے ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال نہیں کرنا, ہم جانتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے, لیکن اگر یہیں بیٹھے بیٹھے آپ اور میں اپنے دل کی گہرائیوں میں چلے جائیں تو میں کہوں گا کہ شاید میری نمازوں میں کمی ہو, شاید میری قرآن فہمی میں کمی ہو, شاید میرے علم میں کوتاہی ہو, اور یقیناً ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے آیا دل کی گہرائیوں سے امام حسین کو چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو, تو قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں مولا آپ کے چاہنے والے ہیں, مولا آپ کے چاہنے والے ہیں. اور اس چاہت کی نشانی یہ ہے کہ شاید اپنی مشکل پہ رونا نہیں آئے گا, لیکن حسین کی مظلومیت پہ رونا آتا. ہم ایک مظلوم شہید کے مقام شہادت کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس شہید کی تقصیر کیا ہے؟ اس کی تقصیر یہ ہے کہ کسی نے نبی کی ذات کی اہانت کی ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکا. یہ عاشق رسول ہے,
یہ نبی کا چاہنے والا ہے, اس کے دل میں سخت گزرا ہے کہ کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے, یہ اس کی تقصیر ہے. اس شہید نے بابصیرت جان دی ہے, اس شہید کا مقام بلند ہے, اور اس شہادت کی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم سید الشہداء کے نام پر جمع ہوئے تھے, اور سید الشہداء کے حضور ایک ہی التجا ہے کہ مولا آپ نے اپنے ایک چاہنے والے کو نوازا ہے, آپ نے اس کو اپنی درگاہ میں قبول فرمایا ہے, آپ نے اس کو مقام شہادت نصیب کیا ہے. نہیں معلوم کس پاکیزگی پہ فائز ہوگا. اب ہم مولا سے کیا کہیں, ہم مولا سے کہیں گے مولا ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا پاکیزہ ہوگا, لیکن مولا کیا کربلا میں معافی مانگنے والوں کے لیے گنجائش نہیں ہے؟ کربلا جہاں شجاعت کا منظر نامہ ہے, جہاں ایثار ہے, فداکاری ہے, وہاں امام حسین کی کرامت کا نمونہ ہے, سید الشہداء کی کرامت ہے. اگر کوئی گناہگار آ جائے سید الشہداء کا مقام کیا ہے, وہ حر کو حر بنا سکتے ہیں, وہ حر کے جیسے دشمن کو آزاد انسان میں تبدیل کر سکتے ہیں, یہ سید الشہداء کی کربلا ہے. اور ہم مولا کی کربلا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں 1400 سال کے بعد, اور مولا سے التجا ہے کہ مولا آپ کا ایک چاہنے والا اگر غلطیوں کا معرکہ کرنے کے بعد, نہیں معلوم کتنی بڑی بڑی غلطیوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اگر آپ کے قدموں میں گرتا ہے تو آپ معاف کر دیتے ہیں, یہ آپ کی شان ہے, یہ آپ کی کرامت ہے کہ وہ حور جب آنکھوں پہ پٹی باندھ کر آئے اور ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر آئے تو مولا آپ نے اس کی معافی کو قبول کیا. نہ صرف معافی قبول کی, اس کے نذرانے کو بھی قبول کیا, اس کے جان دینے کو قبول کر لیا, اس کے نام کو زندہ کر دیا, اس کو ایک تحفہ نصیب کیا جو دنیا میں کوئی اس سے لے نہیں سکا. مولا یہ سب کچھ کیا آپ نے, اور ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. ہم ہماری چاہت کی نشانی کیا ہے؟ مولا ہماری چاہت کی نشانی یہ ہے کہ جب ہمارا بوڑھا مرتا ہے تو ہم ابھی بھی اپنے مذاہب کو یاد کرتے ہیں, جب ہمارا کوئی جوان مرتا ہے تو ہماری اکبر کو یاد کرتے ہیں, مولا ہمارا کوئی مجاہد جاتا ہے تو ہم غازی عباس کا تذکرہ کرتے ہیں, ہمارا کوئی بچہ جاتا ہے تو ہم علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں امام خمینی کا بیٹا شہید ہوا, خبر ملی کہ بیٹا شہید ہو گیا, آیت اللہ خمینی نہیں روئے, امام خمینی نہیں روئے, نہیں روئے. لوگوں نے کہا بوڑھا ہے, جوان بچہ ہمارا ہے, یہ روتا نہیں ہے, اس کے دل پہ کوئی برا اثر پڑے گا. ان سے کہا گیا کہ آپ کچھ گریا کریں, فرمایا کچھ نہیں ہے, مجھے کوئی غم نہیں ہے. کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا عزا منعقد کرو. عزا منعقد ہوئی, روزہ پڑھنے والے نے, مجلس پڑھنے والے نے علی اکبر کے مصائب کا تذکرہ کیا. وہ جو جوان کی موت پہ آنسو نہیں بہا رہا تھا, وہ شانے ہلا ہلا کے رونے لگا. اب غم سید الشہداء کا ہے. مولا ہم نے یہ سیکھا ہے, اپنے غم پہ نہ رو, امام حسین کے غم پہ رو. مولا ہمارا ایک جوان شہید ہوا ہے, ہمارا ایک دوست دنیا سے گیا ہے, لیکن ہمیں علی اکبر کا غم عزیز ہے, ہم علی اکبر کا غم منائیں گے. بس دو جملے مسائل کی اور عرض کروں گا. اس پوری کربلا کے واقعے کے اندر چند جگہیں ایسی ہیں جہاں سید الشہداء پر غم کا کوئی پہاڑ ٹوٹا ہے. پوری کربلا غم ہے, پوری کربلا میں غم ہے, لہذا کوئی ایسا نہیں ہوا کہ نبی یہاں سے گزرا ہو اور گریا نہ کیا ہو. جو نبی گزرا اس نے گریا کیا, نہیں ہوا کسی نبی نے حسین کا نام سنا ہو گریہ نہ کیا ہو. اس نام میں غم ہے, یہ زمین کرب و بلا ہے, یہ غم کی زمین ہے. لیکن چند واقعات سید الشہداء کے کربلا میں ایسے ہیں اور چند جملات ایسے ہیں جن میں نہیں معلوم کتنا غم ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے ان جملات کو کہوں تو میں ان جملات میں سے ایک جملہ سب سے آگے بیان کرتا ہوں. ہر جملہ سنگین ہے سید الشہداء کا. بعض موقع پر سید الشہداء نے جملہ نہیں کہا ہے, کچھ کیا ہے جس میں غم ہے. علی اکبر جا رہے ہیں, الوداع کہہ دیا ہے, وہ روانہ ہوئے, سید الشہداء پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گئے. اب کچھ کہا نہیں ہے, کچھ کیا ہے, لیکن کیے میں بھی غم ہے. ایک جملہ بہت بھاری ہے. جب علی اکبر نے کہا کہ بابا ہم کو میرا سلام, سید الشہداء علی اکبر کے لاش پر پہنچے ہیں, ایک جملہ کہا, وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَبَا, علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَبَا, پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جنہوں نے سید الشہداء پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٌ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. ہمارے شہداء کا مقام بلند ہے, پاک پروردگار بحق سید الشہداء ان کے مقامات میں اور اضافہ فرما. اے پاک پروردگار جس شہید سعید کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے انہیں سید الشہداء کے کربلا سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار جس مقدس ہدف کے لیے جد و جہد کے لیے شہید نے جان قربان کی ہے اس ہدف اور جد و جہد کو اس کے آخری منزل تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اسلام کی عزت سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ان تمام شہادتوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.